الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. اللہ، اس وقت اشعار سنائے گئے. بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ اشعار پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے، اور بعض تو بالکل ہی اس کے قائل نہیں اشعار کے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشعار بہت شوق سے سنتے تھے، یہاں تک کہ ایک صحابی نے اشعار شروع کیے، 98 اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے ان سے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار، پھر خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اشعار عجیب و غریب اشعار ہیں. بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد دو رکعت پڑھ کر جو اشعار پڑھے ہیں ملتزم پر، الہی عبدک العاصی عطا کا، الہی عبدک العاصی عطا کا، مقرا بالذنوب وقد دعاکا، فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك. إلهي عبدك العاصي أتاك. اے اللہ، آپ کا گناہ گار بندہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، آپ کا گناہ گار بندہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. مقرا بالذنوب وقد دعاك، جو اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر رہا ہے اور آپ سے فریاد بھی کر رہا ہے. فَإِن تَغْفِر، اگر آپ اس کی مغفرت فرما دیں، فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، تو آپ اس کے اہل ہیں جس کو چاہیں مغفرت فرما دیں، جس کی چاہیں بخشش فرما دیں. وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اگر آپ نے اپنے دروازے سے دھتکار دیا تو پھر کوئی بخشش کا دروازہ نہیں ہے. فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، آپ کے علاوہ ہمارے اوپر کون رحم کرنے والا ہے، آپ کے اوپر ہمارے اوپر کون رحم کرنے والا ہے. بتائیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیت اللہ کے اندر اشعار پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگ چونکہ اشعار سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی گئی، اور حضرت والد صاحب کے اشعار تو ایک ایک شعر ایک بیان ہے پورا، ایک شعر کی اگر شرح لکھی جائے، معارف شمس تبریز کتاب جو ہے، ایران کے علماء نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ مولانا شمس الدین تبریزی کے اشعار ایک صفحے پر لکھ کر بھیجے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدو کے پاس، کہ پاکستان میں کوئی شخص ایسا ہے جو اس کا ترجمہ کر دے، چونکہ ہم اہل زبان ہوتے ہوئے بھی اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اتنے مشکل اشعار تھے. تو مفتی صاحب نے ان کو کہا کہ صرف حضرت حکیم صاحب کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. پھر حضرت والد صاحب کو دیا وہ صفحہ، والد صاحب نے 427 صفحے پر پوری شرح اس کی لکھ کر کتاب معارف شمس تبریز ان کو بھجوا دی، اور اس کا فارسی ترجمہ بھی ہو گیا. وہ حیران رہ گئے کہ ایک صفحے کی شرح 427 صفحے پر لکھنا، تو اشعار سمجھنے کی صلاحیت چونکہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اشعار کا پڑھنا پڑھانا بیکار ہے. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عجیب غریب اشعار. ہمارے جتنے اکابر، ان کا معمول تھا اشعار کے سننے سے جوش پیدا ہوتا ہے، روح میں گرمی پیدا ہوتی ہے، روحانیت میں تیزی پیدا ہوتی ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اشعار اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے، اصل میں سمجھنے کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے. جیسے کسی کو ارقان ہو جاتا ہے، پیلیا، جوائنڈس، تو اس کو آپ میٹھا کھلائیں یا کچھ بھی دیں، اس کو ہر چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے، آپ اس کو حلوہ اس کی زبان پہ رکھیں وہ کہے گا یہ تو بہت کڑوا ہے. وہ کہتا ہے کڑوا نہیں ہے, زبان کی تمہاری خرابی ہے, زبان کی کڑواہٹ ہے, ورنہ یہ تو بہت ہی میٹھا ہے. اور جس جو صحت مند ہے اس کو دیا جائے تو کہتا ہے سبحان اللہ, واہ واہ کیا عجیب چیز ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشعار سنے ہیں صحابہ کرام سے, اور وہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد شاعر تھی, بہت بڑی تعداد شاعر تھی. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. تو میں نے جو آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, چونکہ دین صحبت سے پھیلا ہے, اور اس آیت پر آپ حضرات بیان بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, لیکن ہمیشہ مضمون میں فرق ہو جاتا ہے, چونکہ کلام کس کا ہے؟ خالق کائنات کا, اللہ رب العزت کا کلام ہے. اس کی شرح تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں اور سمندر سارے اور دریا سب یہ روشنائی بن جائیں, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے, قلم بھی ختم ہو جائیں گے, روشنائی بھی ختم ہو جائے گی, لیکن رب کائنات کی حمد ختم نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, الحمدللہ کہ ہم سب کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے, ایمان کی دولت موجود ہے جس کی وجہ سے مسجد میں داخل ہوئے. اور ایمان کیا چیز ہے؟ جنت کا ٹکٹ ہے, جنت کا ٹکٹ ہے. دلیل کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے گا وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا. لیکن ایمان کی تکمیل تین چیزوں سے ہوتی ہے, ایمان کی تکمیل تین چیزوں سے ہوتی ہے. پہلی چیز محبت, دوسری چیز عقیدت, تیسری چیز اطاعت. محبت, عقیدت, اطاعت, جس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں گی اس کا ایمان کامل ہوگا. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا, کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو کہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے تو تم فلاح پا جاؤ گے. تو سب سے پہلے کون آگے بڑھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر سوال کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے, سوال کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما الدلیل علی ما تدعی, کیا دلیل اس بات کی جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ آج تو آپ اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدلیل علی ما ادعی, اس بات کی دلیل جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں رؤیا کا, تیرا وہ خواب ہے رأیتھا بالشام, جو تو نے ملک شام کے سفر میں دیکھا تھا. فأسر رہا من الکائنات کلیہ, اور کائنات میں سب سے چھپا کر رکھا تھا, حتیٰ کہ تو نے اپنی بیوی بچوں کو بھی نہیں بتلایا. فأخبرنی اللہ بالوحی, اللہ نے بذری وحی اس خواب کی مجھے بھی اطلاع دی ہے. بس وجہ تاری ہو گیا, آگے بڑھے, آگے بڑھ کر فعانقہ, آگے بڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا. وقبل بین عینیہ, دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کو بوسہ دیا اور کیا کہا؟ اشہد انک رسول اللہ, سب سے پہلے ابو بکر گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. وجہ کیا تھی؟ کہ آپ کے اندر محبت بھی تھی, عقیدت بھی تھی, اطاعت بھی تھی, تینوں چیزیں موجود تھیں. وہیں پر ابو لہب بھی موجود تھا, سگا خون, سگا چچا, محبت بے انتہا تھی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری اس کی باندھی, جس سے بہت زیادہ اس کو محبت تھی, اس نے آ کر خوشخبری سنائی, اس کو اسی خوشی میں آزاد کر دیا, اتنی محبت تھی. لیکن عقیدت اور اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ محروم رہ گیا, اور اس نے کیا کہا؟ تباً لکا لہذا جماعتنا, نعوذ باللہ آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, آپ نے اس کام کے لیے ہم سب کو جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, چونکہ چچا تھے, عمر میں بڑے تھے, اگر آپ جواب دیتے تو قریش کے لوگ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کی اپنے چچا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا, فوراً سورت نازل فرمائی, تبت یدا ابی لہب, دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہیں, جس طرح چاہیں خطاب فرمائیں. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا کہ پوری سورت نازل فرما دی. تو محبت، عقیدت، اطاعت، یہ تینوں چیزیں جس کے اندر ہوں گی اس کا ایمان مکمل ہوگا. آپ دیکھیں کتنے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھتے ہیں، اشعار پڑھتے بھی ہیں، اشعار سناتے بھی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ان کو. سیرت پہ بیان کرتے ہیں لیکن صورت اپنانے کی سے گھبراتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگوں کا خوف یہ لگائیوں کو ہوتا ہے، لوگوں کا خوف حکیم الامت فرماتے ہیں لگائیوں کو ہوتا ہے. لگائی کہتے ہیں بیوی کو، یعنی عورتوں کو ہوتا ہے، وہ ڈرتی ہیں کہ پڑوسن کیا کہے گی، فلاں پڑوسن کیا کہے گی. لیکن مرد ہو کر وہ کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ معاشرہ تو قبر میں نہیں اترتا. آپ دیکھیں کہ جس کو ہم خوش کرنے کے لیے اپنے محبوب حقیقی ہے اللہ رب العزت کو ناراض کر رہے ہیں اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کر رہے ہیں، قبر میں وہ اترتا ہے معاشرے کا؟ کوئی نہیں اترتا. پھر مردہ بزبان حال یہ شعر پڑھتا ہے، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. کوئی کام نہیں آتا، صرف اللہ رب العزت کی ذات کام آئے گی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور پل صراط پر بھی، اور میدان محشر میں بھی، اور جنت میں بھی. اللہ کی ذات ہمیشہ کام آنے والی ہے. اس لیے ایک کو راضی کرنا آسان اور ہزاروں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. ایک اللہ کو راضی کر لو، باقی سب کی فکر ختم کر دو، باقی خود بخود راضی ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. لیکن اگر اللہ کو ناراض کرو گے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں. مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. شادی بیاہ میں کہیں مووی بن رہی ہے، اب جناب ناچ گانے ہو رہے ہیں، اب اس میں شرکت جائز نہیں ہے، چونکہ مخلوق کی اطاعت ہو گئی. کہ برادری کیا گئی؟ برادری قبر میں نہیں جاتی، اللہ کی طرف دیکھو. کتنے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے زندگی میں، دو سال تین سال کا بچہ، آپ اس کو ٹافی دیں تو وہ بچہ پہلے نہیں انکار کر دیتا ہے، پھر اس کے باپ سے آپ کہتے ہیں اس کو کہو کہ لے لے، تو پہلے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اسے، پھر باپ کہتا ہے لے لو بیٹا یہ میرا دوست ہے، لے لو ٹافی میرا دوست ہے. تو وہ سمجھدار بچہ تین سال چار سال کا جب باپ کی طرف سے اجازت ملتی تب لیتا ہے. ایسے ہی لائق بندہ وہ ہے جو پہلے اپنے ربا کی طرف دیکھتا ہے. بچہ اپنے ابا کی طرف دیکھتا ہے اور لائق بندہ اپنے ربا کی طرف دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا رب کریم یہ اجازت ہے یا نہیں. اگر وہاں سے اجازت نہیں ملتی تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. وہ شراب لوگ پی رہے ہیں، اس کے گلاس جام بڑے خوبصورت بنائے جاتے ہیں، اب اس کا دل چاہ رہا ہے لیکن ربا کی طرف دیکھا وہاں سے آواز آئی نہیں، یہ تو ام الخبائث ہے، یہ تو تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس کے پینے کے بعد ماں میں، بیٹی میں، بیوی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، فوراً رک گیا، چونکہ اوپر سے اجازت نہیں ملی. اوپر سے اجازت نہیں ملی تو جیسے بچہ ابا کی طرف دیکھتا ہے تو نیک صالح بندہ اپنے ربا کی طرف دیکھتا ہے، ہر کام میں پوچھتا ہے کہ اس کی اجازت ہے یا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین پھیلا صحبت سے. صحابہ کرام کے لیے ایک ہی لفظ آیا ہے، صحابی رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ. صحابہ کرام اور سب سے زیادہ صحبت کس نے اٹھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ زمانے ولم یفارق فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں بھی کبھی جدائی برداشت نہیں کی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں تو بہت سے واقعات پیش آئے ہوں گے، فرمایا کہ میری زندگی تو واقعات سے بھری ہوئی ہے. ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کے اعلان سے قبل جا رہا تھا، ملک شام کا سفر تھا، کپڑا خرید کر لاتے تھے حضرت ابو بکر صدیق اور مکہ المکرمہ کی منڈی میں فروخت کرتے تھے، کپڑے کے بڑے تاجر تھے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکان ہوئی، آپ لیٹ گئے، قریب میں ایک درخت کے نیچے یہ بھی بیٹھ گئے کہ کوئی جانور یا کوئی اذیت پہنچانے والی چیز نہ آ جائے یہاں. فرماتے اس تدلی علیہ غصن من اغصانیہ، اچانک دیکھتا ہوں کہ درخت کی موٹی شاخ آ کر میرے سر پر لگنی شروع ہوئی. فجعلت انظر الیہ میں نے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا. فقلت ما هذا ما هذا, میں نے کہا کیا ماجرا ہے, یہ درخت کی شاخ میرے سر پہ کیوں لگ رہی ہے؟ فرماتے ہیں فسمعت صوتا من الشجرة, اللہ نے اس درخت کو زبان عطا فرمائی اور درخت کیا کہہ رہا تھا, هذا نبی, یہ جو تمہارے قریب سو رہے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں, عن قریب مبعوث ہونے والے ہیں, فکن انت من اسعد الناس, تم ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہو گئے, ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہو گئے. تو فرماتے ہیں میری زندگی تو واقعات سے بھری پڑی ہے. 18 سال کی عمر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال, دوستی کا آغاز ہو رہا ہے, کائنات کی سب سے پاکیزہ دو نوجوانوں کی دوستی کا آغاز ہو رہا ہے. کتنا طویل عرصہ گزارا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد سب سے اونچا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. آپ کا نام گرامی کیا تھا؟ عبداللہ. وکان اسمہ عبداللہ. ولید بعد الفیل بثلاث سنین. ابرہا نے جب حملہ کیا تھا بیت اللہ پہ, واقع فیل جو ہوا تھا ابابیل سے, پھر اللہ نے کنکر مار کے ان کو تباہ کیا تھا, اس کے 3 سال کے بعد مکے میں پیدا ہوئے. وکان من کبار الصحابہ الذین حفظوا القرآن کلہ, یہ ان جلیل قدر صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے پورا قرآن کریم زبانی حفظ یاد کیا ہوا تھا. آج یاد کرنا بہت آسان ہے, اس لیے کہ 800 صفحے کا بہترین مطبوعہ کاغذ پہ چھپا ہوا رنگ برنگے جناب ڈیزائن میں موجود ہے. اس زمانے میں تختیوں پہ لکھا جاتا تھا, ہرن کے کھال پہ, ہرن کی جھلیوں پہ لکھا جاتا تھا. آج سے 50 سال پہلے بھی, ابھی تقریباً 35-40 سال پہلے ہردوئی جانا ہوا تو وہاں اشرف المدارس ہردوئی میں 4-5 کمرے پتھروں سے بھرے ہوئے تھے. یعنی پوچھا یہ کیا چیز ہے, پہلے نورانی قاعدہ اسے چھپتا تھا پہلے زمانے میں لیتھو, تو اتنا موٹا پتھر اور جناب اتنی بڑی سل پہلی تختی کی, اب وہ جناب اس سے چھپ رہا ہے, ایک آدمی مشکل سے اٹھاتا تھا. یعنی اب آ گیا پرنٹنگ پریس, اب جناب فوٹو لے کے فوراً چھاپ دیتے ہیں. تو 1400 سال پہلے کیا عالم ہوگا. تو اس زمانے میں حفظ کرنا پورا قرآن کریم ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت تھی کہ صحابہ کرام آسانی سے حفظ کر لیتے تھے, آسانی سے حفظ کر لیتے تھے. پھر آج ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے شیخ سے بڑی محبت ہے, اپنے مشائخ سے بڑی محبت ہے. محبت سیکھنی ہو تو حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں, پہلی چیز المرأة الصالحہ, نیک بیوی, اگر نیک صالح بیوی ہوگی تو نیک عمل کرنا, نیکی پر چلنا, سب کام آسان ہو جاتے ہیں. دوسرے خوشبو, اور تیسرے الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو فوراً ابوبکر صدیق بھی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا میں 3 ہی چیزیں محبوب ہیں, مجھے بھی دنیا میں 3 ہی چیزیں محبوب ہیں, پسند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا, ارشاد فرمایا اے ابوبکر تجھے کون سی 3 چیزیں محبوب ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ النظر الیک, النظر الیک, ایک نظر آپ کو دیکھ لینا میرے نزدیک دنیا مافیا سے بہتر ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مقدہ سفر کر کے پہنچے تھانہ بھون, حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مقدہ خطوط کے جوابات لکھ رہے تھے. خواجہ صاحب نے باہر سے کھڑے ہو کر غور سے دیکھا حضرت کو, اور کچھ دیر دیکھنے کے بعد واپس لوٹنے لگے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مقدہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب اتنی دور سے طویل سفر کر کے آئے ہو, حضرت سے ملاقات تو کر لو. فرمایا نہیں, میں سرکاری ملازم ہوں, مجھے وقت پہ پہنچنا ہے, ٹرین کا وقت ہو گیا ہے. جس کو راضی کرنے کے لیے ان کے پاس آیا تھا اس نے مجھے آسمان سے دیکھ لیا ہے, جس کو راضی کرنے کے لیے میں ان کے پاس آیا تھا اس نے آسمان سے دیکھ لیا ہے, انشاءاللہ مجھے ضرور اپنی رضا نصیب کرے, اور مجھے جو کچھ حاصل کرنا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے حاصل کر لیا. پھر یہ مصرع پڑھا, آنکھوں کی تم نے پی نہیں, آنکھوں سے تم نے پی نہیں. صحابہ کرام نے جو کچھ پیا تھا نگاہ نبوت سے پیا تھا, نگاہ نبوت سے پیا تھا. لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت کی کیا ضرورت ہے, آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بغیر کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ اویس قرنی کا زمانہ تو وہی ہے, لیکن اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے. وہ مرتبہ جو صحابیت کا مقام ان کو نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کا پڑ جانا ایمان کی حالت میں, ایک سیکنڈ میں فرش عرش پر پہنچ گئے. اللہ نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور اپنی ولایت اپنی دوستی کا سب سے اونچا تاج رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اب وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گئے. یہ تاج پھر بعد میں ملے گا کسی کو؟ نہیں. تو نگاہ نبوت سے سب کچھ حاصل کیا تھا. صحبت بہت قیمتی چیز ہے. ازوال صاحب نے اس کو ایک عجیب مثال سے سمجھایا کہ دیکھو بیت اللہ شریف کی توسیع بار بار ہوئی, ابو جہل کا جو مکان تھا اس کو توڑ کر پہلے سعودی حکومت نے حمامات بنائے ٹوائلٹ, اس کے بعد پھر مزید جب توسیع ہوئی تو وہ حمامات بھی اندر آ گئے, اس کو توڑ دیا گیا. توڑنے کے بعد بیت اللہ کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا گیا. اب بیت اللہ شریف کی صحبت اس کو ملی, اب جو بھی وہاں نماز پڑھتا ہے 100,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے اس کو. اگر وہ حمام وہیں رہتا تو بتائیے اس میں ذکر کرنا جائز ہے؟ نہ اللہ کا نام لے سکتا تھا نہ وہاں نماز پڑھ سکتا تھا. مسجد نبوی کی توسیع ہوئی, وہاں مشرکین مکہ کے کتنے مکانات تھے جن کو سعودی حکومت نے حمامات ٹوائلٹ میں تبدیل کر دیا تھا, بعد میں توسیع کے اندر وہ پھر وہ بھی اندر آ گئے. اب مسجد نبوی سے الحاق ہوا, صحبت ملی, اب جو بھی وہاں نماز پڑھتا ہے 50,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں صحبت سے کیا فائدہ ہے؟ وہ رسالہ فوائد الصحبہ وہ میں لایا تھا کافی سارے, کچھ تھوڑے بہت بچ گئے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ جماعت, ان کے نکاح کے موقع پر حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدو کا بیان ہوا, اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ جہاں حضرت طلّہ لگایا کرتے تھے جا کر, حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے, بڑے بڑے علماء اکابر موجود تھے, لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ بیان ہوگا حکیم الامت کا. تو جمعہ کی نماز کے بعد حضرت تھانوی نور اللہ مرقدو نے بیان شروع فرمایا حتیٰ کہ عصر کی اذان ہو گئی, پھر نماز کے بعد پھر دوبارہ شروع کیا یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی. 5 گھنٹے کا آواز, یہ پہلے بھی چھپ چکا تھا پھر نایاب ہو گیا تھا, دوبارہ پھر چھپا ہے اس کو. علامہ ابوالحسن الندوی نور اللہ مرقدو نے اپنی کتاب میں اقتباسات اس کے جگہ جگہ شائع بھی کیے ہیں. فوائد الصحبہ, اہل اللہ کے صحبت کے فوائد, اہل اللہ کے صحبت کے فوائد. پھر بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے صحبت کس کی اٹھائی؟ شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدو کی. قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدو نے کس کی صحبت اٹھائی؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدو کی. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدو نے کس کی صحبت اٹھائی؟ شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدو کی. لوگوں نے کہا حضرت گنگوئی رحمہ اللہ سے کہ آپ لوگ اتنے بڑے وقت کے امام, اتنے بڑے عالم, محدث, فقیہ, آپ حاجی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. فرمایا کہ ہاں, ہم نے بخاری, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, طحاوی, جتنی سیاستہ کی کتابیں, حدیث کی سب پڑھ لی تھی, اس میں جو مٹھائیوں کی فہرست پڑھی تھی وہ کھانے کو ملی حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں جا کر. وہ کھانے کو ملی حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں جا کر. پھر وہی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کون ہوئے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, جن کی تفسیر پوری دنیا میں پڑھی آ رہی ہے قرآن کریم کی. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اکابر. تو ان لوگوں نے صحبت کیوں اٹھائی؟ یہ اتنے بڑے عالم ہو کر, ایک شخص ابھی پورا عالم بھی نہیں ہے لیکن اللہ کی محبت قلب کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی اللہ کی محبت کی. اور یہ حضرات مکہ المکرمہ میں جا کر درس مثنوی, مثنوی شریف وہاں جا کر پڑھی ان تینوں حضرات نے. اس کے علاوہ بھی بہت سے حضرات علماء جاتے تھے لیکن زیادہ تذکرہ ان تین حضرات کا ہے. مدرسہ سہولتیہ کے اندر وہ کمرہ تھا جس میں حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدو درس مثنوی دیا کرتے تھے. پھر حضرت صاحب جب تشریف لے گئے تو انہوں نے, مولانا شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, تو انہوں نے وہ کمرہ کھلوایا اور کہا حکیم صاحب پڑھائیں گے درس مثنوی اسی کمرے میں, چونکہ مثنوی شریف سے زیادہ ان کو شغف ہے اور مناسبت بھی ان کو سب سے زیادہ ہے. تو حضرت والد صاحب نے اس کے اندر پورا کمرہ علماء سے بھر گیا تھا اور ایک ہفتے تک مثنوی کے درس دیتے رہے اسی کمرے کے اندر. مثنوی شریف میں بھی اللہ کی محبت کی آگ بھری ہوئی ہے, لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں تو فارسی زبان ہے، یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، میں میری زبان تو انگلش ہے، میں فارسی مجھے آتی نہیں، میری سمجھ میں اشعار آتے نہیں اس کے. اگر محبت پیدا ہو جائے تو سمجھ میں آئے نہ آئے، آدمی اللہ کا کلام ابھی قاری صاحب میں کتنا عمدہ پڑھا، جس کی سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو لیکن اس میں جو چاشنی ایسے لگتا ہے جیسے شہد کی بوتل انڈیل دی ہے، اللہ کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے. اشعار تو آپ ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد تھک جائیں گے، بس بھائی بس، لیکن اللہ کا کلام پیدائش سے لے کر موت تک سنتے رہیں کبھی دل بھرے گا نہیں، دل بھرے گا نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے. ہر حرف پہ دس نیکی مل رہی ہے، سبحان اللہ، بشرطے کی صحیح، جیسے مخارج کے ساتھ کتنے عمدہ طریقے سے امام صاحب نے بھی ماشاءاللہ اتنی عمدہ تلاوت کی، دل خوش ہو گیا. اور ہمارے مولانا یوسف عیسائی نے بھی ماشاءاللہ بہت عمدہ تلاوت کی. اللہ کا کلام عجیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے تو مسجد اس زمانے میں چھپر کی بنی ہوئی تھی، ایک طرف ابو جہل کان لگا کے سنتا تھا، ایک طرف ابو لہب کان لگا کے سنتا تھا، اور جب سلام پھیرنے کا وقت آتا تھا تو دونوں بھاگ جاتے تھے، اور دونوں چھپ کر آتے تھے ایک دوسرے سے. اللہ کا کلام، جس پر کلام نازل ہوا ان کے کلام پڑھنے کا انداز کیا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت داؤد علیہ السلام، لحن داؤدی مشہور ہے، یہ آپ کی جب تلاوت ہوتی تھی تو پرندے فضا میں معلق ہو جاتے تھے، پرندے فضا میں معلق، چھتری کی طرح اتنی عمدہ آواز تھی. پھر جنت میں اللہ تعالیٰ صاحب کلام خود اپنے کلام کی تلاوت فرمائیں گے، اس وقت کیا کیفیت ہوگی. ہم تو تلاوت کرتے ہیں دنیا میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ تلاوت شروع کریں گے انا الرحمن الرحیم سے، کہ میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں. سبحان اللہ، اس وقت کیا عالم ہوگا جنتیوں کا، کہ صاحب کلام اپنے کلام کی خود تلاوت کرے. اللہ اکبر. کاش کہ ہم لوگوں کو اپنے قرآن کی تصحیح کی فکر ہو جائے. کتنے لوگ ہیں زندگی لگا دیتے ہیں دین میں لیکن قرآن کریم صحیح نہیں، مخارج صحیح نہیں، حالانکہ مرنے کے بعد اس کا سوال ہوگا کہ میرا کلام تم نے صحیح کیوں نہیں کیا. معانی لہن جلی، اتنی اغلاط ہیں لوگوں کے پڑھنے میں، اور زندگی لگا دی دین کے میں لگے ہوئے لیکن قرآن بالکل نہیں. ایک جگہ ایک صاحب کہنے میں 30 سال سے دین کے کام میں لگا ہوں، اب نماز پڑھائی تو مجھے مجبوراً اعلان کرنا پڑا کہ نماز دہرائی جائے گی، نماز نہیں ہوئی، پھر دوبارہ نماز پڑھائی گی. انہوں نے کہا میں نے اصل میں کبھی ادھر توجہ نہیں ہوئی. دیکھیں نا، الحمد للہ رب العالمین، الحمد حا کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ترجمہ ہوا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں، خاص ہیں. اور اگر آپ نے پڑھ دیا الحمد للہ رب العالمین چھوٹی ہا سے، نعوذ باللہ، تمام نقائص اللہ کے لیے مخصوص ہے، بتائیے، معنی بدل گئے. اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں بڑے سے بڑے عالم آ جائیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب بھی تشریف لے گئے، فرمایا کہ اس کلاس میں جائیے قرآن صحیح کیجئے پہلے. حالانکہ قرآن صحیح تھا لیکن وہاں گئے. اسی طریقے سے ہردوئی میں ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، کوئی بھی آ جائے بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث، فرماتے تھے پہلے جا کر وہاں سنائیے، حتیٰ کہ اس فقیر کو بھی بھیجا. پھر قاری صاحب نے کہا نہیں ان کا صحیح ہے، تو پھر مگر 3 دن پھر بھی میں گیا، 3 دن ہم نے بھی جا کر اس میں شرکت کی کہ اپنا کوئی غلطی رہ جائے، چونکہ خود انسان کو محسوس نہیں ہوتا اپنی غلطی، خود تو ہر شخص اپنے آپ کو قاری عبدالباسط سے بھی افضل سمجھتا ہے. اسی لیے مذاکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کیوں فرماتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دور کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں دور کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی غلطی دوسرے کی سمجھ میں آتی ہے، اپنی غلطی خود سمجھ میں نہیں آتی. جب دوسرے کو سنائیں آپ یا خود اپنا ٹیپ کر کے سنیں تب بھی آپ کو غلطی سمجھ میں آئے گی کہ یہ مخارج صحیح نہیں ہے. تو اللہ کے کلام کے سیکھنے کے لیے کم سے کم اگر 1 گھنٹہ بھی روز نکال لیا جائے تو 40 دن میں اللہ کا کلام بالکل صحیح مخارج کے ساتھ انسان پڑھ سکتا ہے. دنیا کے لیے تو کتنا وقت نکالتا ہے، صبح سے لے کے شام تک رات دن دکان میں لگا ہوا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، اور اپنے ملازمت میں لگا ہوا ہے، دفتر میں آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن اللہ کے کلام کے لیے کہتا میں بہت بزی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. یاد رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھلاتے ہیں، دکان کاروبار آپ کو نہیں کھلاتا. لوگ سمجھتے ہیں اس کاروبار سے ہم کھاتے ہیں، نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. دنیا کے امیر ترین اشخاص جو ہیں 10 ہیں، وہ سب کے سب معدے کے کینسر میں مبتلا ہیں. حتیٰ کہ شاعران نے جو دعوت کی تھی، 22 ارب ڈالر خرچ کیا تھا اس زمانے میں، جیٹ طیاروں سے لبنان سے کھانا پک کر آتا تھا، گرم گرم، ٹھنڈا بھی نہ ہونے پائے. بعد میں پتہ چلا اس کو خود تو معدے کا کینسر تھا، لائٹ ہلکی کر کے وہ چمچہ ہلا رہا تھا، دوسروں کو کھلا کے خوش ہو رہا تھا، دوسروں کو کھلا کر خوش ہو رہا تھا. تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ ہم میں سے کسی کو کینسر نہیں ہے، ایڈز نہیں ہے، بلڈ کینسر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خطرناک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو جتنے بڑے لوگ ہیں وہ جتنی مصیبت میں ہیں اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. مسٹر اوناسس کا نام سنا ہوگا، امریکہ میں اتنا بڑا شخص. اب جناب اس کو ایک مرتبہ سیب کھانے کی خواہش ہو گئی، سیب کھانے کی. اب بتائیے آپ لوگوں کو جب سیب کھانے کی، ایپل کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو فوراً لیا چاقو سے کاٹا کھا لیا. وہ جناب اپنے لفٹ میں بیٹھ کر کچن میں آ گیا، سائرن بج گئے خطرے کے، اور جتنے گارڈ سے وہ سب الارم بجتے ہی ڈنڈا لے کے دوڑایا، خوب پٹائی شروع کی. وہ کہتا ہے مناسب میں ہوں، میں مالک ہوں، میں مالک. اتنی دیر میں اچھی خاصی اس کی گت بن چکی تھی. اس کے بعد جناب چیف سیکورٹی افسر آیا، اس نے کہا یہ تو باس ہمارا ہے، اس کو کیوں مار رہے؟ کہنے کی بغیر اطلاع کے کیسے آ گیا؟ اس نے کہا سر آپ کو تو اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، آپ ہمیں بتاتے، آپ کو اگر خواہش تھی تو آپ اپنے ڈاکٹر کو اطلاع کرتے. ڈاکٹر سیب منگاتا، اس کا چھلکا کاٹ تھوڑا سا نکالتا، بلی کو کھلاتا، پھر اس کی آنکھیں ٹیسٹ ہوتی، یا طوطے کو کھلاتا اس کی آنکھیں ٹیسٹ ہوتی ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے اندر وہ رپورٹ آ جاتی، رپورٹ پہ ڈاکٹر سائن کر دیتا، آپ کھا لیتے. انہوں نے کہا لعنت ہے ایسی زندگی پہ کہ جس وقت خواہش اٹھی اس وقت کوئی کھا نہیں سکتا، تو ایسے پیسے سے کیا فائدہ ہے، ایسے پیسے سے کیا فائدہ. بنگلہ دیش کا سفر ہوا ہمارا، وہاں کرتوا ہاؤس ہے جہاں دنیا کے پریزیڈنٹ ٹھہرتے ہیں. وہاں تو وہاں ماشاء اللہ تبلی جماعت میں لگے ہوئے بہت ہی بزرگ، پگڑی باندھے ہوئے بہت ہی ماشاء اللہ، انہوں نے بڑا اکرام کیا. میں نے کہا آپ یہاں کیا ڈیوٹی ہے؟ کہ جتنے دنیا کے بادشاہ آتے ہیں اس سے پہلے میں کھانا ٹیسٹ کرتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں، پھر میرا جھوٹا وہ بھی کھا لیتے ہیں. کہ وہ کیسے؟ کہنے کہ میں نے کہا بلی پہ ٹیسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں، اب مجھے دیکھو نا، کوئی میری آنکھوں کو دیکھتے رہو. تو کہنے میں بسم اللہ کر کے کھاتا ہوں، اور اس کے بعد وہ جناب ڈاکٹر وہ دوربین لگا کے بڑی دیر تک دیکھتا ہے میری آنکھوں کے کوئی رنگ میں تبدیلی تو نہیں آئی. اس کے بعد پھر وہ بیچارہ جو صدر بھوک میں بیچارہ پریشان بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ ہم میں سے کسی کو ایڈز نہیں ہے، کینسر نہیں ہے، بلڈ کینسر نہیں ہے. عجیب عجیب بیماریاں ساؤتھ میں سن کہ آنتیں کاٹ کے نکالی جا رہی ہیں. بتائیے کہ ایک انسان کی آنتیں ساری نکال دی جائے، بیگ لگ جائے، کیا ہے زبان کا ذائقہ، کچھ بھی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے خطرناک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں آمنوا فعل ماضی سے بیان فرمایا، چونکہ ایمان ایک ہی مرتبہ انسان لاتا ہے. جس نے بھی اخلاص کے ساتھ ایک کلمے کو پڑھ لیا وہ مومن ہو گیا. اگر اسلام کے منافی کوئی عمل نہیں کیا اس نے، تو انشاءاللہ کلمے پہ موت آئے گی اس کی. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوا اختیار کرو. تقوا کس چیز کا نام ہے؟ کف النفس عن الہوا، نفسانی خواہش پیدا ہو پھر اس کو اپنے آپ کو روکے، نفسانی خواہش پیدا ہو پھر اپنے آپ کو روکے. جس شخص میں خواہشی پیدا نہ ہو، یہ بجلی کا پول کھمبا، وہ کہے میں تو بہت متقی ہوں، آج تک میں نے کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، لوکین کم وقت تیرے اندر تو جان ہی نہیں ہے، نہ تجھے آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی. کمال تو یہ ہے کہ خواہش پیدا ہو پھر اس کو دبائے. جیسے موسم بہار آتا ہے تو گوبر جو ہے کھاد آپ لے کر آتے ہیں گھر کے اندر، اپنے گملوں میں اس کو ڈالتے ہیں اور اس کو مٹی کے اندر مکس کر دیتے ہیں، پھر پانی ڈال کے ٹھنڈا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد گلاب کے پھول بڑے بڑے کھلتے ہیں، اور وہ اس کا سبزہ جو ہے اس میں جناب ایک جان پڑ جاتی ہے. حالانکہ عام دنوں میں اگر گھر میں کہیں گوبر آ جائے تو کہتے ہیں جلدی باہر پھینکو، لیکن موسم بہار میں آپ اس کو اپنے گملوں میں استعمال کرتے ہیں. ایسی نفسانی خواہشات پیدا ہوئی، آپ نے دبایا اس کو، یعنی مٹی میں ملا دیا، اور پھر اللہ کا ذکر کیا، تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے اس کی گرمی ختم ہو جائے گی. اب جناب آپ کے ایمان کے اندر ایک گرمی پیدا ہوگی، اور آپ کے کوئی بھی قریب سے گزرے گا تو کہے گا واقعی اس کے اندر تو عجیب کیفیت محسوس ہو رہی. اللہ والوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں جاتے ہی ایک ایسا کرنٹ سا محسوس ہوتا ہے، اذا روح ذکر اللہ، کہ جب ان پر نظر پڑتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ کی محبت چونکہ ان کے قلب کے اندر ہوتی ہے، پوری دنیا سے لوگ دیکھیے چلے آ رہے ہیں وہاں. ادواری صاحب تو صاحب فراش ہیں، لیکن پورے کرے عرض سے رواں دواں ہے، روزانہ فلائٹ سے کوئی نہ کوئی آ رہا ہے. ابھی آج کل حضرت مولانا سالم صاحب تشریف لائے ہوئے، قاری طیب صاحب کے صاحبزادے، اور وہ بھی خانقاہ میں قیام فرماتے ہیں. تو سارے ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. عام مینگو جو ہے جب کچا ہوتا ہے تو اس میں خوشبو نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ بھی رکھا ہو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن پک جائے اور وہ بھی پاکستان کا چونسا ہو یا رٹول اور اچھی طرح پک جائے بالکل، تو پھر یہاں ایک رکھ دو تو پوری مسجد خوشبو سے اس کی ہر آدمی سنگے گا، پتہ یہاں کہاں رکھا ہوا ہے عام. تو ایسے اللہ والے جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنی ان کی اللہ کی محبت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کی مٹھاس بڑھتی چلی جاتی ہے، اور لوگ سونگنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، ملکوں سے طویل سفر کر کے آتے ہیں. اب یہاں سے حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے تھے، ایک ہفتہ وہاں قیام کرتے تھے. حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ادام اللہ بقاؤ تشریف لے جاتے ہیں، ایک ہفتہ وہاں قیام فرماتے ہیں. یہ بڑے بڑے اکابر دنیا سے کونے کونے سے کیوں آتے ہیں؟ اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے، اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے. دنیا دار جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کسی کام کا نہیں رہا. لیکن اللہ والا جب بوڑھا ہوتا ہے، جتنی زیادہ بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنے ہی خدام پوری دنیا سے آ کر ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی لگی رہتی ہے. اور اس حالت میں بھی حضرت صاحب کی ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھتے. باقاعدہ ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ تیمم کر کے اور جناب چارپائی قبلہ رخ کی جاتی ہے بیٹھ کر، لیکن بقیہ جماعت دو آدمی ساتھ ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور بار بار پوچھتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی یا نہیں، کہتے ہیں پڑھ لی حضرت پڑھ لی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اتنا فکر، یعنی نیند نہیں آ رہی ہے، طبیعت بہت ہی مضمحل ہے، نیند کا انجیکشن بھی دیا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی نماز اذان ہوئی یا نماز کے وقت ہوا، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. نماز پڑھی میں نے؟ کہا نہیں. کہا حضرت ابھی سوئے ہیں؟ سو جائیے. کہا نہیں نہیں پہلے نماز پڑھاؤ. اللہ کی محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر فکر پیدا ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مجھ سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا. آج کے نوجوان کہتے ہیں فجر میں میں 3-3 گھڑیاں لگاتا ہوں الارم کی، اور وہ الارم بج بج کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی میری آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ نہیں کھلتی. میں نے کہا بات یہ ہے کہ فکر نہیں ہے. اگر اسی نوجوان سے کہا جائے کہ تمہارا نکاح جو ہے وہ قاضی صاحب تو تیار ہو گئے نکاح پڑھانے کے لیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں فجر سے پہلے پڑھاتا ہوں نکاح ہمیشہ، اگر اس کو پڑھانا ہو تو میں کل آ جاؤں گا فجر سے پہلے. وہ جناب ساری رات جاگتا رہے گا، دوستوں کو بھی کہے گا اگر مجھے اونگ بھی آ جائے تو جلدی سے جگا دینا کہ قاضی صاحب آ گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بغیر نکاح پڑھائے چلے جائیں. پھر وہی شخص جب اس کا سفر ہوتا ہے تو وہ جناب اگر 3 بجے فلائٹ ہے یا 5 بجے فلائٹ ہے تو فجر سے پہلے جناب کپڑے وپڑے پہن کر، پرفیوم لگا کے، خوشبو اور جناب ڈریس بدل کے اور باہر گھوم رہا ہے. میں نے کہا آپ کی تو آنکھیں نہیں کھلتی تھیں. کہ نہیں سفر تھا. میں نے کہا جب دنیا کے سفر میں کتنی فکر ہے اور آخرت کے سفر کی فکر نہیں. آخرت کا فکر جہاں سب سے پہلے سوال و جواب تو نماز کے بارے میں ہوگا، سب اولین پرسیشن نماز، بہت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اس سے وہ معاملہ جب حل ہو جائے گا پھر آگے سوال جواب شروع ہوگا. تو اس کی فکر نہیں، سفر آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کے سفر کی اتنی فکر ہے. بات یہ ہے کہ اصل میں غفلت بڑھتی چلی آ رہی ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ ابر الحق صاحب نور اللہ مقدو غفلت دور کرنے کے لیے اسی لیے ہمیشہ 20 رکعت نفل پڑھو، مسجد میں جاؤ، پھر آیا پھر غلطی کی پھر 20 رکعت، بعض مرتبہ 24 گھنٹے میں 80 رکعت بھی پڑھنی پڑی بعض لوگوں کو، لیکن زندگی بھر کے لیے چستی پیدا ہو گئی، زندگی بھر کے لیے چستی پیدا ہو گئی. تو آج افسوس یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم سے اٹھا نہیں جاتا. اصل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے پھر دیکھو کیسے اٹھا جاتا ہے. نیند کے جو بہت زیادہ متوالے ہیں، اگر سفر سے آئے اور آتے ہی کہتا مجھے تو نیند آ رہی، بیوی سے کہتا تم اپنی والدہ کے یہاں چلی جاؤ مجھے بہت سخت نیند آ رہی، نہیں, کہتا آج تو مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, آج تو ساری رات مجھے جاگنا ہے, ہاں پرانے کفارے ادا کرنے ہیں سب, اس لیے نیند کا کوئی مجھے دور دور تک خیال نہیں آ رہا, تم بے فکر ہو بالکل. کیا بیوی سے محبت ایسی, اللہ سے اگر محبت پیدا ہو جائے تو کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے, جس کے پاس مجھے لوٹ کر جانا ہے, جو جنت و دوزخ کا مالک ہے, جس جنت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھیجیں گے, تو اس مالک کو خوش کرنے کے لیے نماز میں سستی کیسے پیدا ہوتی, فکر نہیں ہے. اگر فکر پیدا ہو جائے, اور فکر پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے, اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے. وہ علاج بتاتے ہیں, ایک نماز قضا ہوئی 50 روپے خیرات کرو, لیکن وہ خود اپنے ہاتھ سے نہ کرو, ورنہ پھر وہ روز سوئے گا کہے گا 50 روپے میں شیخ کے ہاتھ میں دے دو, کہ اب یہ میں نے نماز قضا ہوئی مجھ سے, اب وہ کسی غریب کو دے دے گا تو وہ ڈبل سزا اس کو محسوس ہوگی. اپنے ہاتھ سے دے گا تو لوگ سمجھیں گے وہ بہت ماشاء اللہ خیر و خیرات کرتا ہے, یہ تھوڑی پتہ چلے گا کہ نماز قضا کر کے اس کا یہ ہوا تھا, جرمانہ ادا کر رہا ہے. تو فرمایا کہ اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, اور تقوی کف النفس عن الہوا, اور نفس کی تعریف حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے عجیب جامع تعریف بیان فرمائی, فرمایا مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ کا نام نفس ہے. مرغوبات طبعیہ, ہر وہ چیز جس کی طرف طبیعت رغبت کرتی ہے, شریعت اجازت نہیں دیتی. کوئی لڑکی جا رہی ہے, دل شیطان نے وسوسہ ڈالا اس کو دیکھ لو, اللہ سے پوچھا کا نہیں, دیکھنے والی چیزیں بہت ہیں, اپنی ماں کو دیکھو, بہن کو دیکھو, پھوپھی کو دیکھو, خالہ کو دیکھو, اتنی دیکھنے والی چیزیں, چند چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے. ہم کہتے ہیں دین میں سختی ہے, دین میں سختی ہے, سختی دین میں نہیں ہے, ہمارے ذہن کے اندر سختی ہے. جو چیز دیکھنے کی ہے, اللہ کا کلام دیکھو, بیت اللہ کو دیکھو, اپنے مشائخ کو دیکھو, دیکھنے والی چیزیں تو ہزاروں ہیں, نہ دیکھنے والی چند چیزیں ہیں. تو کف النفس عن الہوا, اپنے نفس کو خواہش پیدا ہو اس سے اپنے آپ کو روکو, تو انشاءاللہ تقویٰ آپ کے اندر خود بخود منتقل ہو جائے گا. اور اس کا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرما دیا, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اگر چاہتے ہو متقی بننا ہے, اپنا جنت کا ٹکٹ فرسٹ کلاس میں تبدیل کرانا چاہتے ہو, تقویٰ اختیار کرو, اور تقویٰ ملے گا کہاں سے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, غیر اللہ کی صحبت اختیار کرو, خود بخود تقویٰ تمہارے اندر منتقل ہو جائے گا. وہاں لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے, پی این آر نمبر لے کر وہاں جا کے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود ادھر آپ نے تقویٰ اختیار کیا, اب آپ کا ٹکٹ فرسٹ کلاس میں تبدیل ہو گیا. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے, دیکھو آخرت کا سفر کتنا محتم بشان سفر ہوتا ہے. ایک آدمی جو عالم بھی نہیں ہے, وہ مسجد میں آتا ہے, پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے امام صاحب کے, لیکن جب سفر آخرت شروع ہوتا ہے تو اسی امام صاحب کے کندھے پہ جناب امام صاحب کندھا دے کے اس کو قبرستان لے جاتے ہیں, چونکہ آخرت کا سفر ہے, اس کا آخرت کا سفر ہے, تو اسی امام کے کندھے پر, جبکہ وہ مسلح پہ نہیں کھڑا ہو سکتا, اس لیے کوئی عالم نہیں ہے اور نماز پڑھانے کا طریقہ اس کو نہیں معلوم, وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے, لیکن جب روح نکل گئی, اب اللہ کا مہمان بن گیا, اب جناب اسی امام صاحب کے کندھے پہ سوار ہو کر, بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے علماء کے کندھے پر, اب وطن اصلی آخرت کی طرف رواں دواں ہیں. کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس کے کندھے پر سوار ہوں گا. ایک جگہ مسجد والے, کمیٹی والے امام صاحب کو بہت تنگ کرتے تھے, وہ کہتے تھے ہم کمیٹی کے ممبر ہیں, تو امام صاحب نے کہا تم سب کمیٹی کے ممبر ہو, لیکن ممبر پہ چڑھ کے میں ہی بیٹھتا ہوں بیان کرنے کے, ممبر پر چڑھ کر میں ہی بیان کرتا ہوں. اسی طرح ایک جگہ کمیٹی والے, وہ گھڑی دیکھتے تھے, سیکنڈ کی سوئی پہنچی, امام صاحب کو فوراً, امام صاحب یہ آپ نے آنکھیں ہیں آپ کی بٹن ہے, نظر نہیں آتی گھڑی, سیکنڈ کی سوئی پوری ہو گئی, آپ کو فوراً آٹومیٹک سوئچ آن ہو جانا چاہیے, آپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے. ان کا بھی انسان ہو, وضو میں دیر ہو سکتی, کہ نہیں 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 نہیں, سارے امام بیچارے وہاں سے بھاگ جاتے تھے. ایک امام صاحب آئے, انہوں نے دیکھا کہ سیکنڈ کی سوئی جب پہنچ گئی تو وہ بیٹھ گئے وضو کرنے, اب پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں آرام سے, اتنی میں وہ کمیٹی والے سارے پہنچ گئے, مولوی صاحب, امام صاحب, کہ کیا وہ خیریت, کہنے یہ تو ٹائم ہو گیا, اچھا بالکل ہو گیا, کہاں اٹھ گئے, جا کے مسلح پہ کھڑے ہوئے, کہا جلدی تکبیر کہو میں نماز پڑھا دوں, کہنے آپ نے وضو تو کیے نہیں, کہنے میں وضو کر کے اپنی نماز بعد میں پڑھوں گا, تمہارا وقت نہ نکل جائے اس لیے تمہاری نماز پہلے پڑھا دیتا ہوں. میں وضو کر کے اپنی نماز بعد میں پڑھوں گا مگر تمہاری نماز پڑھا دیتا ہوں تاکہ تمہارا وقت نہ نکل جائے. اس کے بعد سے پھر کبھی کسی نے شور نہیں کیا. ہمارے یہاں تو الحمدللہ 5 منٹ 10 منٹ تاخیر ہو کوئی دیکھتے ہی نہیں گھڑی, اور اگر میں 10 منٹ پہلے بھی گزر جاؤں مسجد کے سامنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بس آ گئے تو نماز ان کو پھر بتانا پڑتا ہے اشارے سے کہ بیٹھ جاؤ ابھی بیٹھ جاؤ ابھی وقت نہیں ہوا ہے. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک صحبت نیک مجالس میں آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے. ان نیک مجالس کو غنیمت سمجھ لو, مبادہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے معلوم نہیں دوبارہ یہ وقت ملے گا یا نہیں ملے گا. تیزی سے بڑے بڑے اکابر حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 ہفتے یہاں قیام فرمایا تھا ایک مرتبہ, کتنا لوگوں میں تبدیلی آئی, کتنا لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اور اللہ کے عمرے میں میں بھی ساتھ تھا جنت البقیع کے سامنے رو رہے ہیں کاش مدینہ ہوتا وطن میرا, اور مکے میں پہنچے وہاں بھی مانگا وہاں اللہ نے دعا قبول کر لیا, وہیں جناب اپنے آغوش رحمت میں لے لیا ہے. تو تیزی کے ساتھ دنیا سے لوگ رواں دواں ہیں, اس لیے قدر کر لو جو زندہ رہ گئے ہیں. حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ماشاءاللہ پوری دنیا کے اسفار کر رہے ہیں, پھر حضرت کے خلفاء یہاں بہت ہیں ماشاءاللہ, جتنے بھی یہاں مجازین ہیں ان کی فہرست لے لو, ان کے پاس آنا جانا رکھو, انشاءاللہ پھر دیکھو چند دن کے اندر آپ کے اندر اتنی تبدیلی محسوس ہوگی آپ خود بھی حیران ہوں گے. پھر آئینے میں جب اپنی شکل دیکھیں گے تو بزبان حال یہ شعر پڑھیں گے, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. اللہ رب العزت ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ کہتے ہیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, امام غزالی کہاں ہے اس وقت, کس کے پاس جا رہے ہو, ہیں رازی کہاں ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کہاں ہیں, شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کیا ان چکروں میں پھنس گئے تم. لیکن جب اس کو بخار چڑھتا ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اب اس کا دوست کہتا ہے ارے پاگل کہاں جا رہا ہے یہ بیوقوف ڈاکٹر ہے, حکیم اجمل خاں قبر سے اتر کے آئیں گے دہلی کے قبرستان سے نکل کے آئیں تو ان سے علاج کروانا. اس کو غصہ آتا ہے مجھے بخار چڑھا ہوا میری جان نکل رہی ہے اور آپ کو مذاق سوچ رہی. تو کہنا آپ تو خود ہی پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کہاں ہیں, ہیں راضی اور شبلی کہاں ہیں, تو سب موجود ہیں, صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے, صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے, بقیہ تمام کے تمام قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن دل ہونا چاہیے پہچاننے کے لیے, دل میں آنکھیں ہونی چاہیے, ہاں بصیرت ہو تو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ اللہ والا یہ اپنے وقت کا رومی بھی ہے غزالی بھی ہے شبلی بھی ہے اور سب کچھ ہے, بشرطے کی عقیدت ہو اور بصیرت ہو. اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں ہم سب کو عطا فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.